اسی وقت فائدہ ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ اور ہم سچی طلب لے کر آئیں، یہ دین کی سچی طلب بہت بڑی نعمت ہے، صحابہ کرام کے ہر فرد میں تھی اور وہ دین سیکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، کوئی اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، اور جو بات دین کی معلوم نہیں ہوتی تھی وہ کسی سے پوچھنے میں ذرہ برابر تعامل بھی نہیں کرتے تھے، یعنی بڑے سے بڑا صحابی وہ ادنا سے ادنا صحابی سے پوچھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا کہ میں دین کی بات پوچھوں گا تو ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ اس کا درجہ مجھ سے کم ہے، میں بہت بڑا وہ ہوں، تو یہ بات نہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، جلیل القدر صحابی، اور اپنے زمانے کے حاکم بھی، تقریباً 20 سال تک تو گورنر رہے شام کے، اور 20 سال تک ہی مسلمانوں کے خلیفہ رہے، تو گویا 40 سال تک حکمرانی کی. ایک دفعہ خط لکھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو بات آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ بھیجیے. حالانکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا بلند، قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ سے لکھوا لیا کرتے تھے، انہی میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہیں اسی لیے کاتب وحی کہا جاتا ہے کہ وحی لکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کی کہ دین کی بات اگر کسی اور سے مجھے حاصل ہو جائے تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ باعث عزت ہے. تو انہوں نے خط لکھا، اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہ سوچ نہیں سوچا کہ اتنے بڑے صحابی ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں تو میں ان سے کہوں کہ صاحب آپ تو خود اتنے بڑے آدمی ہیں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ دین کی جو بات انہیں معلوم تھی ایک مختصر سی حدیث انہوں نے لکھ کر بھیج دی، یعنی اتنی چھوٹی تھی کہ وہ 2 یا 3 سطروں میں آ جاتی تھی، کیونکہ مقصود یہاں پر یہ نہیں کہ مضمون کتنا بڑا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا حکم دیا، بھائی اسی چیز کی قدر و قیمت. تو اس زمانے میں اس چیز کی بڑی کمی، ہمارے یہاں آج اگر 2 شاگرد ایک ہی استاد کے ہوں یا ایک ہی شیخ کے 2 مرید ہوں تو دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے مستغنی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ پوچھنا اپنے لیے توہین کا سبب سمجھتے ہیں بعض اوقات. حالانکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اتنے بڑے مفتی تھے اپنے زمانے کے، وہ خود فرماتے ہیں کہ کہیں میں اگر جا رہا ہوں اور چاہے کتنی بھی جلدی میں ہوں، لیکن اگر کہیں سے کسی واس کی آواز میرے کان میں پڑ جاتی ہے تو میں 1-2 لمحے کے لیے رک ضرور جاتا ہوں، اور یہ رکنا اس لیے ہوتا ہے کہ کہنے والے کی ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو جس سے مجھے فائدہ پہنچ جائے. تو گویا کہ وہ طلب، سچی طلب جس کو کہتے ہیں، وہ دل میں موجود تھی کہ کہیں سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. اب یقیناً اس زمانے کے جتنے بھی واس کہنے والے تھے عام طور پر ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یقیناً اس قسم کے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے دین کا کوئی فائدہ مجھے ہو جائے، تو فرماتے میں ضرور رک جاتا ہوں. اور مجید فرمایا کہ بھی دین کا علم جو ہے کسی کے میراث نہیں ہے، نہ کسی کی جاگیر ہے، بات یہ ہے کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بیان کرنے والا تو بیان کرتا ہے لیکن فائدہ پہنچانا اس کے بس اور اختیار میں نہیں ہے، یہ فائدہ پہنچانا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے فائدہ پہنچا دیں. اور حقیقت یہ ہے جو بات اپنے بزرگوں سے میں نے سنی، آنے والوں کی جو طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بولنے والے سے بلاتے ہیں، جو کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ آنے والوں کی سچی طلب کی بنیاد پر بات ہوتی. بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کہیں تشریف لے گئے بیان میں اور آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بیان کرنے والے نے اس کو بیان کر دیا، تو جو سوال کرنا چاہتے تھے پہلے سے اس کا جواب مل گیا. تو بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی انہیں شاید کشف ہو گیا یا الہام ہو گیا یا یہ کوئی غیب جانتے ہیں علیہ باللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ تو غیب جانتا ہے کوئی، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور نہ ہی کوئی کشف ہو گیا. البتہ اللہ رب العزت نے آنے والوں کے اخلاص کی برکت سے اس کے دل میں وہ بات پیدا کر دی اور اس کی زبان پر اس بات کو جاری کر دیا. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے کہ آنے والوں کی سچی طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں اور بیان میں یہ بات فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجلس میں میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہوں کہ سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جو مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا. اور بعض لوگ تو یعنی مبالغے سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی انہیں پتہ چل جاتا ہے. فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں, یہ اللہ رب العزت آنے والوں کی اخلاص کی برکت سے زبان پر بات جاری کرا دیتے ہیں اور جو سوال اس کے دل میں ہوتا ہے وہ بولنے والے کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں اس سوال کا جواب. تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو الہام یا کشف وغیرہ نہیں ہوتا. ہاں کشف اور الہام کے یہ نہیں کہ ہم قائل نہیں, اللہ تعالیٰ بعض اوقات الہام بھی کرتے ہیں کشف بھی ہو جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر جو بات کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے وہ آنے والوں کے اخلاص کی برکت سے ہوتی ہے. اس بات کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب گھروں میں چولہے جلتے تھے اور بڑی مشکل سے آگ جلاتی تھیں خواتین, اس کی آگ کی چنگ جو ہے وہ راکھ بن جاتی تھی, بعد میں لکڑیاں راکھ بن جایا کرتی تھیں, پھر کچھ وہ چنگاریاں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی سی اس راکھ میں دبی ہوئی. تو فرمایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں اگر آگ نہیں ہوتی تھی تو پڑوس کے گھر میں چلا جاتا تھا کہ بھئی اگر تمہارے پاس کچھ آگ ہو تو ہمیں دے دو. مقصود یہی تھا کہ وہ چنگاری بھوبل کے اندر جو کچھ چنگاری ہے اس میں سے کوئی ایک آدھ دے دو تو میں اس سے جلا لوں گی. تو فرماتے ہیں کہ ایک خاتون دوسرے پڑوسن کے گھر میں آئی اور اس نے آ کر کہا کہ بہن تمہارے گھر میں چولہے میں اگر آگ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اپنا چولہا جلا لوں. تو اس نے کہا کہ میرا تو اپنا چولہا ٹھنڈا ہو گیا, اب تو راکھ بنی ہوئی ہے سب. تو اس نے کہا اگر تم کہو تو میں اس راکھ میں سے کرید لوں کچھ, ہو سکتا ہے کچھ چنگاری ہو بیچ میں. تو اس نے کہا ہاں بالکل, اگر تمہیں آگ ملتی ہے چنگاری ملتی ہے تو بست شوق دیکھ لو. تو اس پڑوسن نے آ کر اس آگ میں کھود کرید کی, نتیجتاً اس کو ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئی. اس نے اس خاتون سے کہا کہ بی بی میرا مقصد تو پورا ہو گیا, اور اپنے گھر میں جا کر اس نے اس چنگاری سے آگ جلا لی, اس کا چولہا بھی جل گیا. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر یہ جو طلب کی چنگاری ہے یہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو تو اس سے بہت بڑی آگ جل سکتی ہے, لیکن اگر طلب کی چنگاری ہی نہ ہو تو پھر آدمی کچھ بھی کر لے, کتنا بھی کھود کرید کر لے, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو آنے والے اگر سچی طلب لے کر نہ آئے تو بولنے والا جتنا مرضی اچھا بیان کر لے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا, لیکن اگر طلب صادق کوئی لے کر آتا ہے تو پھر اس کے کھود کرید کے چھوٹی سی چنگاری بھی اگر ہوتی ہے اس میں تو وہ بڑی سی بڑی آگ بن جاتی. تو اس لیے اصل یہ ہے کہ سچی طلب انسان اپنے اندر پیدا کرے, اس سچی طلب کے نتیجے میں اللہ رب العزت پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا کہ مجھے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ کر بھیجیے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی وہ لکھ کر بھیجی, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ باتوں سے منع فرمایا ہے. اور وہ باتیں کیا تھیں؟ ان قیل و قال, سب سے پہلی بات یہ کہ قیل و قال سے منع کر دیا, بحث مباحثہ فضول قسم کی ان سے فرمایا کہ اس سے بچو, ان قیل و قال. اور دوسرے فرمایا کہ اضاعت المال, مال کو ضائع کرنے سے بچو, بلا وجہ اپنے مال کو ضائع مت کرو, اسراف مت کرو, بلکہ اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرو. اور تیسری بات فرمائی وان کثرت السوال, کثرت سوال سے بچو. آپ صحابہ کرام کو اگر دیکھیں گے تو زندگی میں چند ہی سوالات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیے, ورنہ حضرت صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بدو کوئی دیہاتی آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرے تو ہمیں بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چوں چرا نہیں کرتے تھے, جو آپ نے حکم دے دیا اس پر بس فوراً تعمیل کر, چوں چرا نہیں تھی صحابہ اکرام کے پاس. کبھی کسی سوال کے بارے میں صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں, بلکہ جو آپ نے حکم دیا اس پر عمل کرنے میں لگ گئے, مشغول ہو گئے. تو اس لیے فرمایا کہ عن کثرت السوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آدمی کثرت سوال کرے. اور چوتھی چیز فرمائی کہ عن منع وحات, جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود تو دیتا نہیں کسی کو لیکن لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے, تو فرمایا اس سے بھی منع فرمایا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ عن وعد البنات, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا, چونکہ اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں انہیں زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا اس سے منع فرمایا. اور اسی طریقے سے چھٹی چیز فرمایا کہ عن عقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانی سے منع فرمایا کہ ماں کی نافرمانی نہ کی جائے. اور بات صرف ماں کی نافرمانی کی نہیں ہے, دونوں والدین دونوں ہی قابل قدر ہیں اور ان کی جائز باتوں کو نہ صرف یہ کہ ماننا چاہیے بلکہ دل و جان سے اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی جب کسی کی دل میں قدر ہوتی ہے تو آدمی وہ کچھ بھی کہے اس کی بات کی لاج رکھ لیتا ہے. اور اس کی مثال وہ دیتے تھے کہ بھئی ایک پہاڑ ہے, یقیناً پہاڑ کسی سے اٹھ نہیں سکتا, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اس پہاڑ کو اٹھا لو تو تھوڑا سا جا کے اس کو دونوں ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کرے اور چاہے آگے کہہ دے کہ مجھ سے اٹھ نہیں رہا, تو یہ ہوگا کہ جو بات اس نے کہی اس نے اس کی بات کی قدر کر لی. تو بات یہ ہے کہ یہ چھ باتیں لکھ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دی. اب یہ باتیں تو اگرچہ مختصر سی ہیں لیکن ان باتوں کی اگر تفصیل کی جائے تو بے انتہا ہے. اب فضول بحث و مباحثہ, اب ہم اگر دیکھیں تو ہماری زندگیاں اکثر و بیشتر اسی میں گزرتی ہیں, الا ماشاء اللہ جہاں دس آدمی پانچ آدمی دو آدمی جمع ہو گئے تو لا یعنی بحث شروع ہو جاتی ہے, کہیں حکمرانوں کے بارے میں, کہیں پالیسیوں کے بارے میں, کہیں کسی اور چیز کے بارے میں. تو بحث ایسی ہوتی ہے کہ جس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا, اور ایک جو ہے وہ لا حاصل بحث گھنٹوں جاری رہتی ہے اور جب اٹھتے ہیں تو حاصل کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دلوں میں کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ کوئی کسی کی بات اور دلیل ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ہر آدمی کہتا جو بات میں نے کہی وہ صحیح. حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک مرتبہ بات بیان بھی کی تھی یہاں, بلکہ ایک دو دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ حضرت اپنی مجلس میں بیان کے لیے جب تشریف لائے, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بنگلہ دیش بن گیا تھا اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا, تو دیکھا کہ لوگ بحث و مباحثے میں مصروف ہیں کہ پاکستان کس نے توڑا. کوئی کہتا تھا بھٹو نے توڑا, کوئی کہتا تھا شیخ مجیب نے توڑا, کوئی کہتا تھا کہ انڈیا نے توڑا, تو یہ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. حضرت جب تشریف لائے آپ کچھ دیر خاموش ہو کے بات سنتے رہے, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی فیصلہ ہو گیا پاکستان کس نے توڑا ہے. اب سب بغلیں جھانکنے لگے, سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ فیصلہ تو کچھ نہیں ہوا. فرمایا کہ گھنٹوں سے ایسی بحثوں میں پڑنا کہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے, تم اگر پندرہ منٹ بھی اس میں ضائع کیے تم نے تو اس کا فائدہ کیا حاصل کیا. اگر تم اسی وقت کو نیک کام میں لگاتے, ذکر و اذکار کرتے, درود شریف پڑھتے, اللہ کا نام لیتے, تو یقیناً تمہارا درجات بلند ہوتے, کہیں سے کہیں پہنچتے, تم نے اتنا وقت بیکار ضائع کیا. فرمایا کہ اس بحث میں مت پڑو بھائی, ایسی بحثیں ان بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ ہم یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا اصل حقیقت. تو جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ہی جہالت بھی بڑھتی چلی جاتی. تو منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال کرنے سے. غالباً حضرت مرزا مدد جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ کے کانوں سے گزرا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو طالب علم آئے اور ان کی آمد کا مقصد اپنی اصلاح تھا. مرزا مدد جانے جانا رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا اصلاحی کام لیا ہے خاص طور پر دہلی میں, تو وہ دہلی کی جامع مسجد میں آئے اور اسی لیے آئے تھے کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت بھی ہوں گے, اپنے احوال کی اصلاح کرائیں گے. جب آئے تو نماز کا وقت تھا, سیدھے آ کر ہوض پر بیٹھ گئے اور وضو کرنے لگے, تو درمیان میں بات شروع ہو گئی کہ بھئی یہ ہمارا یہ حوض بڑا ہے یا ہمارے جو بلخ کا حوض ہے وہ زیادہ بڑا ہے. ایک نے کہا کہ بلخ کا حوض جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے, دوسرے نے کہا نہیں یہ حوض زیادہ بڑا ہے. اب دونوں اس بحث مباحثے میں پڑ گئے. اتفاق سے اسی وقت حضرت مرزا صاحب بھی وضو فرما رہے تھے. وضو کر کے حضرت تشریف لے آئے, نماز کے بعد یہ دونوں طالب علم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضرت فرمایا کہ سلام کے بعد جواب دیا آپ نے, اور فرمایا کیوں بھائی کیسے آئے؟ تو کہا کہ حضرت اپنے اصلاح احوال کے لیے اور بیعت کے لیے حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا فیصلہ ہو گیا کہ کون سا حوض بڑا ہے, ہماری مسجد کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض جو مسجد ہے وہاں کا حوض بڑا ہے؟ تو اب شرمندہ ہوئے دونوں. فرمایا کہ پہلے جا کر اس حوض کی پیمائش کرو, پھر واپس بلخ جاؤ اور اس حوض کی پیمائش کرو, اور پھر اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ یہ حوض بڑا ہے یا وہ حوض بڑا ہے, اس وقت تک میں بیعت نہیں کروں گا. کیونکہ مقصود صرف وظیفے بتانا نہیں ہے. آج کل کی دنیا میں بس پیری مریدی اس کا نام ہو گیا کہ صاحب کوئی استخارہ کسی سے کرا لیا, کوئی خواب کی تعبیر بتا دی, کوئی وظیفہ بتا دیا, کام نہیں لگ رہا تو کوئی وظیفہ پوچھ لیا, شادی بیاہ نہیں ہو رہی تو رشتے کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ لیا, بس اس کا نام پیری مریدی سمجھ لیا ہے. اصل جو مقصد ہے اصلاح احوال مک تو کہیں اور چلا گیا, غائب ہو گئی وہ چیز. تو ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیا کہ اصلاح احوال کے لیے حضرت نے فرمایا کہ پہلے بلخ جاؤ, جا کر ناپ کے آؤ, اس کو بھی ناپو اسے بھی ناپو, پھر بتاؤ, پھر آنا پھر بتاؤ. تو ایک تو حضرت یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی طلب سچی ہے یا نہیں. اگر کسی کی طلب سچی ہے تو وہ دس مرتبہ جا کر واپس آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا پہلے معمول یہی تھا کہ ایک شخص آتا تھا اصلاح احوال کے لیے تو اصلاح احوال تو فوراً شروع ہو جاتی تھی, لیکن بیعت وغیرہ کا معاملہ حضرت نہیں فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب اچھی طریقے سے مناسبت ہو جاتی تھی اور دیکھ لیتے تھے کہ واقعی اس کی طلب سچی ہے تب جا کر بیعت فرماتے تھے. تو بہرحال انہوں نے معذرت کی, لیکن حضرت فرمایا کہ جب تک تم ایسا نہیں کرو گے میں بیعت نہیں کروں گا. مقصود یہی تھا کہ انہیں ایک سبق حاصل ہو جائے تاکہ فضول بحث مباحثہ میں نہ پڑے. بلکہ حضرت نے یہ فرمایا بھی کہ تمہاری اس بحث سے یہ پتہ چل گیا کہ تمہارے اندر بحث و مباحثہ کرنے کا مادہ ہے, اور دوسرا یہ کہ تحقیق کا مادہ نہیں ہے. فضول باتیں کرتے ہو, جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے یہ وہ بڑا ہے تو ایسی بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا بھائی؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی کام کی بات بتائی. سب سے پہلی بات یہ کہ عن قیل وقال, قیل وقال سے بچو. یہی وہ چیز ہے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں آپ ٹی وی پر اگر کوئی دیکھ رہا ہے رات دن یہ بحث مباحثہ جاری بلا وجہ کا, اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا. رات دن بڑے بڑے جو ہے جغادری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں سے بلا لیا, ادھر سے بلا لیا, کسی کو ٹیلی فون پر لے لیا, اور اس کے بعد جناب وہ سوال ہو رہے ہیں جواب دے رہے ہیں, وہ اس کو ایک دوسرے کو گالیاں بھی بک رہے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے علم میں ہے, کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. لیکن وہ جب پروگرام ختم ہوتا ہے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا, وہی ڈھاک کے تین پات. تو ایسی بحث کا کیا فائدہ کہ جو کچھ ہمیں دے کے بھی نہ جائے, اور الٹا دلوں میں بغض عناد, اور جو لوگوں کو وہ بتانا چاہتے ہیں اس طرف. اب بعض اوقات دین ہی کے بارے میں بحث شروع ہو جاتی, اب بتائیے صاحب یہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, خدا نہ کرے کوئی یہ پوچھے کہ پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, خواتین کو گھر میں بیٹھنا چاہیے کہ باہر نکلنا چاہیے, مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے یا گھروں میں بیٹھ کر ان کو عزت کے ساتھ رہنا چاہیے. اب ان بحثوں میں پھر دلائل دینے والے اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دلائل کس کے خلاف جا رہے ہیں. دین کے خلاف جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف جا رہے ہیں, لیکن ہم بس بحث و مباحثے میں الجھے ہوئے ہیں, اور چونکہ کھاتے کماتے اسی سے ہی ہیں اس لیے کام کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, کم از کم ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, ہمارے لیے تو سب سے پہلے حکم جو ہے وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے جو فرما دیا اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں, جو تو اس پر عمل کرنا چاہیے جوں کا توں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ قیل و قال میں نہ پڑو, بحث مباحثے میں نہ پڑو, اس سے سوائے اس کے کہ دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے, کدورتیں پیدا ہوتی ہیں, وقت ضائع ہوتا ہے اور کچھ نہیں. ہاں اگر کوئی آدمی کہے کہ بحث میں نہیں پڑتا تو میں کیا کروں, میں ذکر و اذکار کر لو. اگر خاموش بھی رہو گے تو کم از کم اس بحث سے تو بچو گے بلا وجہ کی, اور انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا, جب مسجد میں آؤ یا تو اللہ کا ذکر کرو یعنی تسبیحات پڑھو, یا نماز میں مشغول ہو جاؤ. یہ بھی نہیں کر سکتے تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ, دنیاوی باتیں نہ کرو یہاں پر آ کر, کیونکہ دنیاوی باتیں جب کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر کچھ بھی نہیں کر رہے, خاموش ہو کر بیٹھ گئے, تو مسجد کی تم نے جو ہے وہ مسجد کا ادب ملحوظ خاطر رکھا, یقیناً یہ بات بھی باعث اجر و ثواب. اور اسی کے حوالے سے آج کل الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کچھ لوگوں کا رجحان مسجد میں نکاح کا ہو گیا, تو یقیناً ایک بڑی اچھی بات ہے یہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. مسجد کے جو ادب اور آداب ہیں اس کا ہم لحاظ نہیں رکھتے, شور شرابہ ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے بعض لوگ بیٹھے ویڈیو بناتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں, لیکن نہیں تو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے کہ ہم بیٹھے کہاں پر ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہمیں یہ کام یہاں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہی کام کرنا ہے تو بھائی مسجد میں آ کے نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت, پھر شادی حال میں پڑھا دیں, جو چاہے آدمی کرے. اول تو وہاں بھی جو چیز جائز نہیں ہے وہ جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے, خاص طور پر مسجد میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر جو ہے نکاح ہو رہا ہے تو ادھر باتوں مشغول ہے. حالانکہ خطبہ نکاح کا حکم بھی وہی ہے جو خطبہ جمعہ کا ہے. خطبہ جمعہ کا حکم یہ ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھو, آواز تمہارے کان میں آئے یا نہ آئے لیکن خاموش ہو کے سنو, بات چیت نہ کرو. یہی حکم ہر خطبے کا ہے. جو خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے اس خطبے کا حکم یہی ہے کہ خاموش ہو کے خود, کیونکہ خطبہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اور دین کے احکام جو اس میں بیان کیے جاتے ہیں. تو جب یہ بات ہو رہی ہو تو ویسے ہی ہمیں متوجہ اور ہمتن گوش ہونا چاہیے. اب ہماری سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے, لیکن ادب یہ ہے کہ اس وقت خاموش ہو جائے. تو بہرحال مسجد میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنا, فضولیات سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ قیامت کے قریب مسجد میں قیل و قال بہت ہوگا, لڑائی جھگڑے, فضول بحث و مباحثے اور دنیا بھر کی باتیں بعض مسجدوں میں ہوتی ہیں اس طرح کی. تو گریز کرنا چاہیے ان چیزوں سے. بعض لوگ جو پہلے سے آگے بیٹھ جاتے ہیں, یہ عمل تو اچھا کرتے ہیں کہ مثلا فجر کی نماز میں صبح ایک گھنٹے پہلے آگے بیٹھ گئے, لیکن اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہوئی تو اونچی اونچی آواز سے بات چیت کر رہے ہیں. اب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں. تو بہرحال فضول مباحث, قیل و قال, اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس حدیث سے دیکھیے ہمیں ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم اپنے اندر سچی طلب پیدا کریں, یعنی جہاں بھی جائیں یہ طلب لے کر جائیں کہ دین کی بات ہم سیکھیں گے اور دین کی بات سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ طلب سچی ہو ہماری تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے چھوٹے سے بھی اگر کوئی بات پوچھنی پڑے تو اس میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دین کی بات اپنے سے چھوٹے سے بھی پوچھنے میں آدمی شرمسار نہ ہو, پوچھ کر اس سے پوچھنے میں کوئی وہ نہ آر نہ سمجھے, شرم نہ محسوس کرے. اور تیسری بات یا حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتائی ہیں انہیں میں سب سے پہلی بات قیل و قال ہے, اور پھر اسی طریقے سے اضاعت مال. یہ آسان سی بات ہے کہ اپنے مال کو ضائع کرنا. اب ہم شادی بیاہ ہی میں دیکھ لیں اپنے مال کو جو ضائع کرتے ہیں, آتش بازی ہو رہی ہے, لاکھوں روپے پھونک ڈالتے ہیں آگ میں, لاکھوں روپے. اور پھر کھانوں میں بھی جو ہے بعض اوقات 20-25-25-30-30 ڈشیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہر آدمی جو ہے وہ اتنا کھانا اتار لیتا ہے پلیٹ میں کہ وہ عام طور پر آدھے سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. تو آج جو مہنگائی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے رزق کی توہین کرنی شروع کر دی ہے, رزق کو پھینک دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. اضاعت مال یہ بھی سب اس میں داخل ہے, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح کثرت سوال, ضروری بات ہو دین کے بارے میں تو یقیناً پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مقصد یہ ہو کہ ہمیں حقیقت حال کا علم ہو جائے, صحیح بات کا پتہ چل جائے تاکہ دین پر چلنا آسان ہو جائے, تو حرج کی بات نہیں. لیکن صرف سوال کرنا اس لیے ہو برائے تنقید, یا اس لیے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب بڑی اچھی باتیں پوچھ رہا ہے, دیکھیں اس کے کتنا ذہین آدمی ہے, تو اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو پھر کثرت سوال جو ہے اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو, بلکہ دین کی جو بات معلوم ہو تو اس پر عمل کر لو. البتہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بے شک اکیلے میں پھر پوچھ لے کہ اس بات کا مطلب بتا دیں. اسی طرح من نعی واحد, کہ آدمی دوسروں سے تو لے لیکن خود نہ دے کسی کو, اس سے منع فرمایا. اور اسی طریقے سے حقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانیاں. آج والدین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, لیکن اس میں ہمیں بھی والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ حقوق وہ ہیں جو والدین پر ہیں, کچھ حقوق وہ ہیں جو اولاد پر ہیں. تو دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. بعض اوقات اولاد حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن والدین پر جو حقوق ہیں والدین اپنے حقوق ادا نہیں کرتے. اس لیے اس معاملے میں بھی افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بہرحال اولاد کو بہرحال ماں باپ کی نافرمانی یا ان کے ساتھ بے باکی یا ان کے ساتھ ایسا طریقہ کہ جس سے انہیں تکلیف پہنچے کسی صورت بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کی توہین ان کے ساتھ برا سلوک کسی صورت میں جائز نہیں ہے. البتہ اگر ماں باپ دین کے خلاف حکم دے رہے ہوں شریعت کے خلاف تو بے شک ان کی بات نہ مانے لیکن ان کی توہین پھر بھی نہ کر, اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے وعد البنات جو اس وقت کی رسم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ چھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں جو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پورے دین پر صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سچی طلب اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب میں پیدا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما آتیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ارشادات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کمی کوتاہیاں ہم میں ہیں اپنے فضل خاص سے انہیں دور فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.